الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اس نفس کو خرید لیا ہے. کون سا نفس؟ جو امارہ بالسوء، جو ہر وقت گناہوں کے تقاضے دل میں ڈالتا رہتا ہے. امارہ بالسوء یعنی بچھو کی طرح ڈنگ مارتا رہتا ہے. تو اگر تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت. جنت کا سودا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. شیخ العرب العظیم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کی ایک قیمت اور ایک بدلہ ہوتا ہے. نفس امارہ کی بری بری خواہشات کے چھوڑنے کا، خون آرزو کا، برے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کے غم اٹھانے کا صلہ یہ ہے کہ اس غم کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیں گے. جنت بھی کیسی؟ جنت بھی کیسی؟ ہمارا نفس کیسا اور اس کا بدلہ کیسا؟ ہمارا نفس کتنا گندا کمینہ اور اس کا بدلہ کیسا ہے؟ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کیسی ہے؟ التی لا عیب فیہا، جس میں کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے. ہمارے نفس میں کتنے عیب ہیں، کتنے نقوص ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نفس یعنی برے تقاضے مجھے دے دو، میرے پہ فنا کر دو، اس کی بات نہ سنو، اس کے بدلے میں تجھے میں جنت دوں گا جس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا ہے میرے دوستو، تو ہم اس کریم مالک کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں. اور جب سودا بک جاتا ہے تو بکا ہوا مال دوبارہ بیچنا اصولوں کے خلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یار اس مال کا سودا ہو چکا ہے، یہ مال میں تجھے نہیں دے سکتا، اگر دے دیا تو یہ تو مجرمانہ فعل ہوگا، اصول کے خلاف ہوگا، سودا ہو چکا ہے، وعدہ خلافی کی آپ نے. تو لہذا ہم اس مالک کے ہاتھوں بکے ہوئے مال ہیں اور ہمارا معاوضہ جنت ہے. تو پھر اگر کسی اور کے ہاتھ بکتے ہیں تو کتنے بڑے میرے دوستوں یہ مجرم ہیں، یہ مجرمانہ حرکت ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے کسی لالچ میں نہیں آتے، نہ کسی مال نہ کسی منصب کے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں خریدنے والی ذات وہ ہے، اس اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، اس کے بعد وہ کسی کے ہاتھوں بکتے نہیں ہیں، ان کو کتنا ہی لالچ دے دیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اللہ کا کام کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو مشرکین مکہ بڑے پریشان ہو گئے، آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے درمیان یعنی ہمارے درمیان جو ہے یہ لڑائی جھگڑے اور یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی، کیا کیا جائے. تو ایک شخص ان میں سے اٹھا، کہا کہ میں اس کا کام کرتا ہوں، اس شخص کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ان کے پاس جاتا ہوں. چاچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ ظالم یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی عام انسان ہے، بک جائے گا، لالچ دوں گا اس کو تو لالچ میں آ کر یہ اپنا کام چھوڑ دے گا. لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. تو کہنے لگا کہ اگر آپ کو کسی منصب کی لالچ ہے تو آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیجئے، برا کہنا چھوڑ دیجئے ہمارے بتوں کو. اگر آپ کو کوئی حسین لڑکی چاہیے تو جتنی حسین لڑکی یہاں ہمارے پاس ہوگی ہم تجھے دے دیں گے، اور اگر آپ کو مال کی لالچ ہے تو جتنا سونا چاندی جتنی دولت تم کہو ہم تجھے لا کے دے دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، اے کفار مکہ اگر تم چاند ایک ہاتھ میں لا کے رکھ دو، سورج دوسرے ہاتھ میں لا کے رکھ دو اور مجھے کہہ دو کہ دعوت الی اللہ کا کام چھوڑ دوں تو تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو ایسا دل میں ایسا ایمان ہونا چاہیے، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ ہم شرعی پردہ کرنا چھوڑ دیں یا ہم ٹخنے چھپانا جو ٹخنے کھولنا چھوڑ دیں یا ہم جو ہے غیر شرعی تقریبات پہ جانے لگے، ہمیں کوئی دباؤ ڈالتا ہے اور ہمیں دباؤ ڈالنے کی وجہ یہی کہ اس میں شرکت کر لیں، تو اس وقت دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم بکے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، اللہ کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں، اور جب اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے تو ہم اب کسی اور کے ہاتھ نہیں بکنے والے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے، تو جنت تو اتنی سستی تو نہیں ہے، وہاں کچھ تو کر کے جانا پڑے گا، کچھ کرے گا آدمی تو کچھ پائے گا۔ اس لیے ان حرام کاموں سے بچنے کے لیے کتنا ہی نفس تقاضا کرے، ان حرام کاموں کے لیے کتنا ہی نفس تقاضا کرے، اس تقاضے پہ عمل نہیں کرنا، اللہ کی مان کے چلنا ہے میرے دوستوں۔ تو جب ہم بک چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم جناب ٹیڈیوں کے ہاتھوں بک جائیں؟ سینما ہے، موبائل ہے، گندی فلمیں ہیں، یا جتنی بھی گندی نافرمانیاں ہیں جس میں بھی انسان مبتلا ہے، ہم ان کے ہاتھوں کیوں بکیں جب ہم اللہ کے ہاتھ بک چکے ہیں اور یہ سوچے کہ میرا خریدار کون ہے، میرا سودا کیسا ہے اور میرا خریدار کیسا ہے۔ میرے دوستو یہ تو شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے انسان کو، خوشی کے مارے کلیجہ پھٹ جانا چاہیے کہ اللہ نے ہماری نفوس کا سودا کیا ہے کہ میرے بندو تمہارے اندر جو گندے گندے تقاضے ہیں اس پہ تم عمل نہ کرو، اور اس پہ عمل نہ کر کے تم میرے دوست بن جاؤ، جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو ہم تو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا انعام ملا ہے آپ کو برے تقاضے چھوڑنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اگر ہم حرام مزے چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حرام مزے چھوڑ کر دیکھیں پھر آپ بتائیے کہ کیا کیا نہیں ملتا آپ کو۔ اتنا اللہ عطا فرمائیں گے، اتنا اللہ عطا فرمائیں گے کہ ماضی کی داستان پہ آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ کاش میں پہلے ہی ان گناہوں کو چھوڑ دیتا اور اللہ والا بن جاتا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لے کے زو کے سجدائے پیش خدا، خوشتر آیت دو سب ملکت تو رو، اللہ کے سامنے اللہ کے حضوری ایک سجدہ کر لینا 200 سلطنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ کے سامنے سجدہ رکھ کے دیکھیں، ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن اللہ والوں کا صرف سر نہیں، ان کی روح بھی سجدہ کرتی ہے۔ روح کو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دیکھیں کیا مزہ آتا ہے، اللہ کے قدموں میں ہمارا سر ہوتا ہے، ان کا آستہ ان کا در ہے اور میرا سر ہے، ان کا در اور میرا سر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی عجیب چیز ہے میرے دوستو، جتنا ہو سکے کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، محبت والا کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام ہمارے دین کے محتاج نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کے دین سے مڑ جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم, ہم عن قریب ایک ایسی قوم پیدا کریں گے یحبہم ویحبونا, جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ یحبہم اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مرتدین کے مقابلے میں محبت والوں کو پیش کیا گیا ہے, ہمیشہ مقابلے میں اس شخص کو پیش کیا جاتا ہے کہ جو پہلے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو اہل یعنی مرتد کے مقابلے میں اہل وفا کو پیش کیا جا رہا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل وفا ہے جو اللہ کے عاشق ہیں وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے. محبت کی وہ کرامت ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا, ایمان کا سودا نہیں کرتا. ہم نے لیا ہے داغ دل کہ بہار زندگی ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو کیسے کیسے پھول قربان کرنے پڑتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ایسا پھول عطا فرماتے ہیں جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بڑھاپے میں بھی ان کی جوانی نہیں جاتی, ان کے چہرے پہ وہی تابانی وہی مولانی اور وہی چمک دمک رہتی ہے. ہم نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ اب 90 سال کی عمر لیکن اللہ اکبر چہرہ ایسا منور چاند بھی شرما جائے, ایسا چہرے پہ نور ہر وقت رہتا تھا, آنکھیں ایسی اللہ تعالیٰ کے انوارات سے بھری رہتی تھی, آنکھیں چشم لب رہتی تھی, ہمیشہ اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے, ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا. چنانچہ ہمارا سفر ہمارے شیخ کے ساتھ ہمارا سفر وہاں ہردوارا کے ساتھ سفر ہوا افریقہ میں, تو وہاں پہ دو کافر صرف چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کوئی تقریر نہیں کی, کچھ بتایا نہیں, کوئی نصیحت نہیں ہے, تم اسلام کیوں لانا چاہتے ہو؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹے دین پر نہیں ہے, سچا دین پہ ہے یہ. تو یہ ہے وہ اللہ والے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اذا رجعوا ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے میرے دوستو کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تبھی یاد آئیں گے چہرے پہ جو دل میں ہوتا ہے, چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے. دل میں مولا ہوگا تو مولا کی ترجمانی چہرے پہ ہوگی, دل میں غیر اللہ بسا ہوگا تو اس کی ترجمانی چہرہ کرے گا. دل میں جو چیز ہوتی ہے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے. دل جو ہے چہرہ ہے, ہر شخص کا ترجمان دل ہوتا ہے. اگر بھائی لوٹے کے اندر پیشاب ہے تو پیشاب نکلے گا, اگر اس کے اندر پانی ہے تو پانی نکلے گا. جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ظاہر سے کیا ہوتا ہے, دل میں محبت ہونی چاہیے, دل میں داڑھی ہونی چاہیے, دل میں پردہ ہونا چاہیے. بھائی اگر دل میں پردہ ہے تو پھر وہ پردہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ دل میں داڑھی ہے تو داڑھی ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں اللہ اس رسول سے محبت ہے تو ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہی نہیں ہے, صرف زبان پہ محبت ہے, دل میں محبت نہیں ہے. دل میں جو چیز چلی جاتی ہے تو اس کا ظہور لازمی ہوتا ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا ظہور تمام جوارے سے ظاہر ہوگا. دل کے اندر اللہ کی محبت ہے تو دل سگنل بھیجے گا کس کو؟ آنکھوں کو کہ دیکھو بد نظری نہیں کرنا. پاؤں کو سگنل بھیجے گا, چلو نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں چلتے ہیں. ہاتھوں کو سگنل بھیجے گا کہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں. یہ محبت کی کرامت ہے میرے دوستو. دل کو رستا تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا, عالم بیابا ہو گیا. تو دل ایسی چیز ہے, دل کا مٹکا اچھا ہوگا تو ہر شے ہمیں اچھی لگے گی. جو لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں ان کا دل خود برا ہوتا ہے, تبھی دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. جس کا دل اچھا ہوتا ہے اس کو ہر انسان کے اندر اچھائی نظر آتی ہے, جس کا دل برا ہوتا ہے تو اس کو اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں. کتنے ہی اچھے کمالات کسی انسان کے اندر ہو لیکن کیونکہ اس کا دل گندا ہے, دل برا ہے, اس لیے اس کو ہر طرف ہی نظر آئے گی. ابو جاہل اور ابو لہب کتنے گندے, یعنی دل کیسا کفر سے بھرا ہوا تھا. نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے کوئی کسی کا, یعنی نعوذ باللہ, ایسا چہرہ نہیں دیکھا. ان کو اپنا ہی عکس نظر آتا تھا. اور دوسری طرف صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مبارک کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج چل رہا ہو. سورج یہ دل کی عکاسی تھی, ان کو اپنے دل ان کا بنا ہوا تھا, حضرت ابو ہریرہ کا دل بنا ہوا تھا, اس لیے ان کے دل سے, ان کے دل کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت نظر آ رہے تھے. اور دوسرے جو کفار تھے ان کا دل کفر سے بنا ہوا تھا, ان کو اپنا ہی عکس نظر آتا تھا. اس لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, جیسا لوگ مجھے گمان کرتے ہیں میں ویسا ہوتا ہوں. تو میرے دوستوں حدیث پاک میں آتا ہے ظلم بالمؤمن خیرا, ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو, چاہے اس میں کتنی ہی برائیاں ہوں ان برائیوں کو مت دیکھو. بھائی اس کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی, اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو, اس کی اچھائیاں دیکھو. اور اگر ہم اس کی اچھائیاں دیکھیں گے برائیوں پہ پردہ ڈالیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی گناہ پہ پردہ ڈالے گا, برائیوں پہ پردہ ڈالے گا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے. اور جس نے اپنے بھائی کے پردہ عیبوں کو کھول دیا, فاش کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی فاش کریں گے. قیامت کا منظر کیسا ہوگا میرے دوستوں, کتنی مخلوق ہوگی, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق ہوگی. اور وہاں اگر اللہ ہمارے راز آؤٹ کر دے, پردہ فاش کر دے, کتنی ذلت و رسوائی ہوگی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کفار وہاں قیامت کا منظر اتنا شدید ہوگا کہ لوگ انبیاء علیہ السلام السلام کے پاس جائیں گے, جلدی سے سفارش کریں تاکہ جلد حساب کتاب ہو جائے. کفار بھی جائیں گے کہ جلدی جلدی جا کے کہیں گے کہ جلدی اللہ سے سفارش کریں تاکہ حساب کتاب ہو. حالانکہ کفار کے لیے تو جہنم مقدر ہے, جہنم ان کو پتا کہ ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن جہنم پہ یہ قیامت کے حساب کتاب کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جلدی جلدی. حالانکہ ان کو معلوم کہ ہم جہنم میں جائیں گے, لیکن قیامت کے حساب کتاب اتنا شدید ان کے اوپر, اتنے قدر زیادہ حاوی ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں, بنسبت یہاں کھڑے رہے حساب کتاب کے انتظار میں. وجہ اس کی کیا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ لکھی ہے وجہ, وجہ یہ ہے کہ اس دن رسوائی اور ذلت سے بچنے, اس کا عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ کفار تمنا کریں گے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں, لیکن یہ ذلت اور رسوائی ہم برداشت نہیں کر سکیں. تو میرے دوستو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی اس دن ہوگی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلمان کے بارے میں, بھائی کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے. اگر اس میں 98 عیب ہے, ایک ہی اس میں ہنر ہے, تو آپ ہنر کو دیکھیے, عیب کو نہ دیکھیے, ہنر کو دیکھیے. ہر انسان کے اندر اچھائیاں دیکھیے, خوبصورتی اس کے اندر دیکھیے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دل بھی اچھا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی, سونے سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے دل کو تمام مخلوق سے خالی کر لو, کسی کے بارے میں بغض, نفرت, عداوت نہ ہو, دل کو صاف کر لو. اللہ ایسے دل کو کتنا پیار کرتے ہیں جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی کوئی بھی برے ارادے نہ ہو. اس لیے جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے یا کسی اللہ کی بندی کے ساتھ, دیکھیں یاد رکھیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ باخبر ہے ایسے ارادوں سے. اللہ تعالیٰ ایسے ارادوں میں آگ لگانا بھی جانتے ہیں, اور ایسی آگ لگے گی میرے دوستوں کی بے چینی کی آگ, ایسی بے چینی کی آگ ہوگی کہ انسان تڑپتا رہے گا, پریشان رہے گا, کہیں سکون نہیں ملے گا اس کو. اٹھا کے سر تمہارے آسمان سے, زمین پہ گر پڑا میں آسمان سے, اللہ کا در چھوڑ دیا, اللہ کا دامن چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہ کو راضی رکھے, دل اللہ کو دے دے, اللہ نے دل پیدا کیا ہے, اس لیے اس دل کو اللہ پہ فدا کرے. اس لیے اہل اللہ کو اہل دل کہا جاتا ہے. کیوں اہل دل کہا جاتا ہے بھائی؟ کتے کے پاس بھی دل ہوتا ہے, بلی کے پاس بھی دل ہوتا ہے, لیکن اس کو اہل دل نہیں کہا جاتا. کیا وجہ ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں, اہل دل آکس کے حق را دل دہل, دل دہل اورا کے دل را بھی دہل. اہل دل کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے دل کو اس اللہ پہ فدا کرتے ہیں جس اللہ نے اس دل کو پیدا کیا ہے, اس کا حق ادا کرتے ہیں. بھائی اللہ نے دل پیدا کیا ہے, اس دل کو اللہ پہ فدا کرے, اللہ سے محبت کرے, اللہ سے رشتہ جوڑے, اللہ ہمارے کام آئیں گے. میرے دوستو تھوڑا مراقبہ کرے کہ ہم مر گئے ہیں, ہمیں دفن کر دیا گیا ہے, اب قبر کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ کون جائے گا, کون ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہمارے دوست یار, ہمارا مال دولت, ہماری گاڑیاں, ہمارے بینک بیلنس, ہمارے مکانات, کوئی شے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. نہ ہماری وہ قیمتی گھڑیاں جائیں گی, نہ انگوٹھیاں جائیں گی, نہ ہمارے زیورات جائیں گے, کوئی شے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, ہر شے دنیا میں رہ جائے گی. تو ایسی شے کے ساتھ دل لگانا کون سی عقل مندی ہے؟ بندہ اس کو استعمال کرے, جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی اس کو استعمال کرے, زیور ہے اس کو استعمال کرے, اس کی زکات بھی ادا کرے, اچھے جوتے پہنے, گھڑیاں پہنے, لیکن دل نہ لگائے ان چیزوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہمیں اپنی گھڑیاں یاد آ جائیں, جوتے یاد آ جائیں, مکانات یاد آنے لگے, اور ہائے ہائے کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں میرے دوستو. اس لیے دل ان چیزوں سے نہ لگائے, ان کو استعمال کرے لیکن دل خالی رکھے صرف اللہ کی یاد کے لیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, اچانک ایک کاپی اور ایک قلم نکالا اور کچھ نوٹ کیا. پھر پوچھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت حکیم الامت فرمانے لگے کہ ایک چیز بار بار دل میں آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ دل کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دوں اور دل کو اپنے اللہ کے لیے خالی کر لوں. یہ تھے اہل اللہ, کہ ہر وقت اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہتے تھے کہ دل جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ اس دل میں رہے, اسی کی تجلیات, اس کے انوارات اس دل میں ہر وقت رہے. میرے دوستو دل ہی اصل شہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. اگر یہ چیز تمہارے دل سینے میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء درست تو صحیح ہو جاتے ہیں, اگر یہ فاسد ہو گیا تو سب کچھ فاسد ہو گیا. وہ کیا چیز ہے؟ قلب, دل. دل ہے. قلب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. حالات بدلتے رہتے ہیں انسان کے قلب کے, اس لیے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی تو بہت مزہ آتا تھا عبادت میں, اور اب بالکل ہی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. بھائی قلب کا معنی ہے بدلنا, یہ بدلتا رہے گا, کوئی ایک حالت پہ نہیں رہتا. جیسی جیسی حالات آتی ہے ویسا یہ بدلتا رہتا ہے. بندے کا کام ہے کہ بس اعمال میں لگا رہے، کیفیات کا بندہ نہ بنے، لذات کا بندہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا غلام بنے کہ میرے اللہ نے اس وقت کیا حکم دیا ہے، اس حکم کو مان لو بس، مجھے مزہ آئے نہ آئے میں مزے کا غلام نہیں ہوں، عبد اللطف نہیں ہوں، عبد اللطیف ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندگی کا نام ہی اسی چیز ہے کہ بس جو حکم ہو مالک کا وہی وہ کرتا رہے۔ کیفیات تو آتی جاتی رہتی ہے مہمان کی طرح، کبھی آگے کبھی چلی گئی، تو سب سے بڑی کرامت یہی ہے میرے دوستو، الاستقامہ فوق الف کرامہ۔ مولانا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے کسی حکم پر جمے رہنا، جو کام کرتے ہیں دین کا اس کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیے، یہ ہزاروں کرامت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، 10 سال رہا، اور پوچھا کہ حضرت میں تو بڑے امیدیں لے کے آیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، 10 سال رہا ہوں آپ کے ساتھ، کوئی کرامت نہیں دیکھی، نہ ہوا میں اڑے ہیں آپ، نہ آگ پہ چلے ہیں، اور جناب کوئی ایسی کرامت مجھے نظر نہیں آئی 10 سال۔ حضرت نے فرمایا، اچھا کوئی کرامت نہیں دیکھی 10 سال میں؟ نہیں حضرت۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ 10 سال سے کبھی تو نے مجھے سنت کے خلاف کام کرتے دیکھا؟ کہتا کہ نہیں حضرت کبھی نہیں دیکھا۔ کہتا ظالم، اس سے بڑھ کر تو اور کیا کرامت چاہتا ہے کہ 10 سال سے جس جنید نے اپنے اللہ کو ایک لمحہ ناراض نہ کیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ جو بندہ اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ پاتا ہے۔ یہ معنی کہ میں گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے، تیرے تصور میں جانے عالم مجھ کی راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جانے عالم مجھ تک یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے نزول کر کے مجھ تک بہار جنت پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگے میرے دوستو، دل کو بنائے، دل بن جائے گا تو سب کچھ بن جائے گا ہمارا، ہمارے جتنی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم دل پہ محنت نہیں کرتے، ہم جو ہمارے اسباب ظاہرہ ہیں اس پہ محنت کرتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پریشانیاں مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم ایسا دل بنا دیں کہ جب وہ پریشانی آئے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کہ ہم سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے بولنے لگتے ہیں جو کہ رضا بالقضاء کے منافی ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسے جملے بولنے لگتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ایسے جملے بولنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل نہیں بنا، اور دل کہاں سے بنے گا؟ آج ہم اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کے بیانات نہیں سنتے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ صحابہ کا دل کہاں سے بنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اور پھر تابعین کا دل صحابہ کی صحبت سے، تب تابعین کا دل تابعین کی صحبت سے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج بھی دل بنے گا کسی صاحب دل کی صحبت سے۔ عبداللہ شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں نے 8 سال لگا دیے درس نظامی پڑھا، نور ظاہر، نور آپ نے علم نبوت حاصل کر لیا، لیکن اب جاؤ کسی اللہ والوں کی صحبت میں جا کے علم نور نبوت بھی حاصل کرو۔ یہ نور نبوت سینے از درویشوں کے سینوں سے یہ نور ملتا ہے، نور ملتا ہے نور والوں سے، نور ملتا ہے نور والوں سے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا پیاری مثال سادگی کے ساتھ دیتے تھے کہ آم ملتا ہے آم والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، جولری ملتی ہے جولری والوں سے، اور بھائی اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اللہ والوں سے اللہ ملے گا، کتابوں سے نہیں اللہ ملتا، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، ٹویٹر سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ ملے گا اللہ والوں سے۔ اور اللہ والے کی علامت کیا ہے؟ اللہ والے کی علامت یہ ہے کہ اس زمانے کے علماء، بڑے بڑے علماء اس کو اللہ والا سمجھتے ہوں اور اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، پردے کا اہتمام کرتا ہو۔ آج ہم نے خود ہی طے کر لیا ہے اور خود ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شخص بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اللہ جانے کہاں پہنچا ہوا ہے، جہاں پہنچا ہے وہاں آپ کو بھی پہنچا دے گا اور پھر واپسی وہاں سے نہیں ہوگی۔ حال آ جاتا ہے بہت لوگوں کو، شام کو بھی حال آتا ہے، تو اس سے بیعت ہو جائے پھر آپ ایک ہی ڈھنگ سے آپ کو وہ واصل کر دے گا، پہنچا دے گا۔ کہاں پہنچائے گا؟ جہاں واپسی کبھی نہیں ہوتی۔ پھر اس لیے حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری جال، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ کسی کے حال کو نہ دیکھیں، کسی کو چال کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ سنت اور شریعت میں کتنی اتباع ہے اس کی، کتنا دیوانہ ہے وہ۔ یہ نہیں ہے کہ برا ہو گیا ہے، شیخ الحدیث صاحب ہے لیکن عورتوں کو سامنے بٹھا کے بیعت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، کتنا بوڑھا انسان ہو جائے لیکن نفس اس کا بوڑھا نہیں ہوتا، نفس جوان ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسی چیز کو خریدا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، اس اللہ پہ قربان جائیے، کیسا گندا گھٹیا سودا خریدا اپنے بندوں سے اور اس کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے حرام تقاضے دل میں ہیں وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ دیکھو کتنا عیب ہمارے نفس کے اندر، ہمارا نفس کتنا گندا ہے، لیکن اس کو اللہ خریدنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بدلے میں ایسی جنت، التی لا عیب فیہا، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جنت میں نہ بھوک لگے گی، جنت میں نہ پیشاب پخانہ لگے گا، ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم، ہضم سب، چاہے جب سب کچھ ہضم، سب کچھ ہضم، ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے میرے دوستو، ہر تمنا وہاں پوری ہوگی، نہ وہاں داڑھی رکھنی پڑے گی، نہ وہاں جان صاحب ہوں گے، داڑھی بالکل کسی کی نہیں ہوگی وہاں پہ، اور پھر وہاں کیسا کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت مقدر فرما دے، میرا استحقاق جنت ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے بزرگوں کا اللہ تعالی معیت عطا فرما دے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے علم ہو گیا ہے کہ جنت میں اللہ والوں کی ملاقات ہوگی، تو جنت میں جانے کا میرا شوق اور بڑھ گیا ہے۔ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ فرماتے ہیں جاؤ اے میرے بندو، جاؤ جنت میں جانے سے پہلے جاؤ، وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندے خاص بندے ہیں، جاؤ پہلے ان سے جا کے ملاقات کرو، ان کے صدقے میں تجھے جنت کا راستہ ملا، تو جنت میں آنے کا تجھے راستہ ملا ان کے صدقے میں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کیسے پہنچتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہماری زندگی میں ہوتی ہیں میرے دوستو، انسان خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، تو سمجھے کہ پتہ نہیں کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ نے کس کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لی۔ اس لیے دعائیں کراتے رہنا چاہیے، چھوٹے بھی بڑوں کو دعا کے لیے کہتے رہے، بڑے بھی چھوٹوں سے دعا کے لیے کہتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اشرکنا فی دعائکا یا اخیا، اے میرے بھیا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسنا اور ہمیں بھولنا نہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے فرما رہے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو میرے دوستو بڑا چھوٹوں سے بھی کہتا رہے، چھوٹے بڑوں سے بھی دعا، پتہ نہیں ہے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے. اور جس وقت آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ وہ آپ کے لیے قبول فرما لے. اس لیے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، کراتے بھی رہنا چاہیے، دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ایسی کوئی دعا کے لیے کہہ دے کہ بھائی ہمیں دعا میں یاد رکھنا، فوراً ایک تو نقد دعا دے دی، انشاءاللہ ضرور دل و جان سے دعا کریں گے آپ کے لیے، اس کا دل خوش ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، جب بندہ کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے، جو دعا آپ اس بندے کے لیے کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی سب وہ نعمتیں عطا فرما دے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو گویا کہ آپ کو فرشتوں کی دعا مل رہی ہے، آپ مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کو معصوم مخلوق فرشتے ان کی دعا آپ کو مل رہی ہے. اس میں کون سا خسارہ ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. لوٹ لو میرے دوستو، کما لو میری جان، کمانے کے دن ہے. یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا کمانے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے. یہ ایسا کمائی ہے، آپ نے 10 لاکھ روپے کما لیے مہینے کی، یہ کون سی کمائی ہے؟ کل کو انتقال ہو جائے گا تو کمائی آپ کے ساتھ تو نہیں جائے گی نا، وہ تو دوسروں میں وہ تقسیم ہو جائے گی. آپ کی اصل کمائی یہ ہے، کسی کو آپ نے خوش کر دیا، دعا دے دی اور کسی کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے پیش آ گئے. یہ ساری چیزیں میرے دوستوں قیامت کے دن کام آئیں گی. قیامت کے دن مومن مومن کے کام آئے گا. وہاں لوگ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، لیکن جو مومن ہوں گے ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کام اچھائی کی تھی، فلاں دن فلاں وقت، اس کا صلہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے نہ کسی کی برائیاں دیکھیں، اچھائیاں دیکھیں. ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. کس طرح میں دوسروں کے کام آ جاؤں، دوسروں کے ساتھ اچھائی کر دوں، دوسروں کا دل خوش ہو جائے. اس میں نیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.